حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي بالقرآن بالطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. اس سے پہلے کہ ہم مجلس کو آگے بڑھائیں، ایک سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور امام راحل آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی خمینی کے لیے پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا بنی نوع انسان پر بلکہ تمام موجودات پر احسانات ہیں جو انگنت ہیں، کہ جسے انسان شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. یہ احسانات جسے ہم کم سے کم اگر احسان بھی یہ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں تو ہمارا وجود ہے اس دنیا کے اندر، تو خدا ہمیں معرض وجود میں لے کر آیا، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس دنیا میں آئیں. اور نہ فقط اس دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، بلکہ عدم سے وجود میں لانے کے بعد یہ توفیق دی کہ انسان بن کر اگر تم رہو تو اپنے درجے کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو تکامل کی طرف لے آ سکتے ہو، بلندی کی طرف لے آ سکتے ہو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف مخلوق ہے، در حقیقت اس کو کہنا چاہیے کہ انسان اشرف مخلوق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہوتا ہے، ورنہ فرعون اور نمرود اور یزید اور امثال ان کے اس طرح یہ سب پھر اشرف مخلوق میں ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ اشرف مخلوق میں نہیں آتے، بلکہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ تو بس انسانوں کی ہی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ایک صنف ہوتا ہے کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور ایک صنف وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں کہ انسانوں کو اس مکارم اخلاق کے اعلیٰ ترین کامل ترین درجے پہ لے جاؤں۔ تو ملائکہ سے بھی بلند انسان ہو جاتا ہے کہ جب انسان انسانی اور الہی اقدار کو اپناتا ہے۔ تو جب اس دنیا میں آتا ہے، عدم سے وجود میں آیا، یہ خود نعمت، اور وجود کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو تکامل کی طرف، بلندی کی طرف، بہتری کی طرف لے کر جائے، تاکہ اس شاہکار الہی کا کامل اور مکمل جو ہے مصداق بن سکے کہ جہاں پر پروردگار نے فرمایا، جب فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار کہ تو نے جس کو بنایا ہے یہ کون ہے، پروردگار اور آیت میں ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ انسان احسن الخالقین، یہ میری احسن مخلوق ہے، بہترین مخلوق۔ یعنی پروردگار نے جو انگنت مخلوقات بنائی ہیں اس میں سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور یہ بہترین مخلوق انسان اس لیے ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت اور خوبی پروردگار عالم نے نہفتہ رکھی ہے، پنہان رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے، کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے تو اعلیٰ ترین، اشرف ترین، اکمل ترین، بلند ترین مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر اعلیٰ علیین میں جگہ اسے ملے گی، جہاں پر وہ ائمہ اطہار کے ساتھ محشور ہوگا، ان کے ساتھ ہم نشین ہوگا۔ اور یہی وہ مقصد ہے انبیاء کو بھیجنے کا۔ سورہ ابراہیم کی شروع کی آیات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ کس لیے کتاب نازل فرمایا؟ تاکہ انبیاء کے ذریعے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ انہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو، کتاب کو نازل فرمایا، لیکن اس کتاب کو وسیلہ بنایا کہ گمراہیوں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ لیکن اس کام کو انجام کون دے گا؟ اس کام کو انجام کون دے گا؟ خود جو کتاب ہے، چاہے انجیل ہو، تورات ہو، قرآن ہو، از خود عمل میں نہیں آ سکتی ہے، بلکہ اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، اور اسی کتاب کو اور احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کی اور بھیجا، تاکہ اسے عملی جامہ دے۔ خود بخود جو ہے وہ از خود، جسے کہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کا حکم، اس قرآن کے حکم کو، اس کتاب کے حکم کو اجرا کرنے کے لیے، اسے قابل عمل بنانے کے لیے ہم جیسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جیسے انسان جو کہ دکھنے میں تو ایسے ہوں لیکن خلقت میں نوری ہوں، جن کی سیرت، جن کی سرش، جن کی ابتدا نور ہو، نور سے مراد ہے ہدایت کامل ہو، انسان کامل کے مرتبے پر ہوں، تاکہ ان سے صادر ہونے والا عمل، ان سے صادر ہونے والا عمل عصمت کے اور کمال کے بلند ترین درجے پر موجود ہوں۔ علماء کرام نے صدیوں کے اندر بالخصوص غیبت کبریٰ کے بعد سے، غیبت صغریٰ میں بھی امام زمانہ کی جب غیبت صغریٰ ہوئی اس وقت سے، لیکن بالخصوص غیبت کبریٰ سے، اس ذمہ داریوں کو اپنی قابلیت اور صلاحیت اور روحانیت اور معنویت کے ساتھ نسل بعد از نسل منتقل کیا۔ اور آج ہم مرہون منت ہیں ان تمام علماء کے، اکابرین کے، فقہا کے، مفسرین کے، محدثین کے، مجتہدین کے، مراجعین کے، کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اور اپنے اپنے آثار میں انہوں نے خدمات کو انجام دیا، تاکہ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں صحیح تفسیر آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں مل سکے۔ وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی ہم تک، نہ فقط ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سے مراد بنین و انسان تک۔ اس لیے کہ دین اسلام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے صرف نہیں ہے، بنین و انسان کی ہدایت کے لیے۔ پہلے مرحلے پہ بنین و انسان کو اس کفر و شرک و الحاد و تاریکی سے نکال کر اسلام کی طرف لائے، اور اس کے بعد اسلام میں لانے کے بعد انہیں اسلام کے اقدار اور تعلیمات سے روشناس کرے، تاکہ انسان تعلیمات قرآن اور اہل بیت اور اسلام کو صحیح طور پر اجرا کر سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہر دور میں آئمہ کو شہید کیا گیا، ہر دور میں امام شہید ہوئے، یہ آئمہ علیہ السلام کیا ایسا کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے مخالفین نے ایک شدید اقدام کیا؟ کسی کو شہید کرنا ایک شدت پسندی والا، جسے کہتے ہیں بہت شدید اقدام ہے، جسے آج کے زمانے میں آج کی اصطلاح کے مطابق دہشت گردی والا۔ تو کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی والی اس زمانے کے حاکموں کے، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، ان کو یہ ضرورت پڑی کہ جبکہ ان کے پاس ساری قدرت تھی، ساری سلطنت تھی، ساری ان کے پاس مساجد، سارے ممبر ان کے ہاتھوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی قدرت ہونے کے بعد، یعنی اس زمانے کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ تھے وہ سب حکومت کے ہاتھ میں تھے، آئمہ اطہار کے ہاتھ میں حتیٰ ایک مسجد اور اس کا ممبر بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مسجد کے، جسے کہتے ہیں نا کہ امام جماعت ہوتا ہے تو وہ دو فقہی مسئلے بتائے گا، دو اخلاقی مسئلے بتائے گا، تفسیر بتائے گا، نہیں، ایسی کوئی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مولائے کائنات کے پاس تھی، وہ بھی اس لیے کہ وہ اس وقت خلیفہ تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو مسجد نہیں ملتی، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا، حکومت کے ہاتھ میں تھی۔ تو سارے ذرائع ابلاغ وہ اور ساری وہ جگہیں کہ جہاں سے لوگوں تک نفوس پیدا کیا جائے، اثر انداز ہو، وہ تمام چیزیں اس زمانے کے حاکموں کے ہاتھ میں تھی، بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی، جو سلطنت پر جسے کہتے ہیں کہ قابض تھے ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کیا ایسی چیز نظر آئی کہ جس کی وجہ سے اولاد رسول کو، ذریہ رسول کو انہوں نے شہید کیا؟ یہ قابل غور ہے. دو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے نظر آتی ہے اور ایک دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے نظر آتی ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے کیا چیز ہے؟ حاکمیت، خلافت، امارت، حکومت جو ہے وہ اولاد نبی میں نہ جائے، آل نبی تک نہ جائے. اور یہ کوشش رسول اللہ کی رحلت سے لے کر آخر تک یہ سلسلہ رہا، اور حتیٰ بنو عباس جب بنو امیہ کے خلاف لڑنا چاہتا تھا تو اس نے آل رسول کے حمایت میں پرچم بھی بلند کیے، علم بلند کیے، لیکن بنو عباس جو تھے وہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظالم یا اسی طرح کے افراد تھے، غاصب اور ظالم. تو کسی نے حق دینے کی بات نہیں کی، جبکہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ ابھی اس وقت فرصت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ صرف اشارہ کرنا ہے کہ آل رسول تک جو خلافت رسول کے بعد مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، خلیفہ خلافت ظاہری اور باطنی دونوں نے ان کے پاس ہونے چاہیے، اس کے بعد امام حسن اور امام حسین، اور یہ سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ علم اپنے کمال کے ساتھ، قرآن اپنی تمامیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچ سکے. کیوں؟ اس کا پہنچانے والا اسی طرح مکمل ہو جس طرح سے خود قرآن مجید مکمل ہے، اسی طرح سے معصوم ہو جس طرح سے خود قرآن مجید معصوم ہے. تو یہ ایک اہمیت کی چیز ہے کہ آل رسول کا اس منصب پر ہونا کہ جس منصب سے لوگوں کی ہدایت کی جاتی ہے اور احکامات قرآن کو اور فرامین رسول کو اجرا کیا جا سکے، جاری و ساری کیا جا سکے، وہ خلافت ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ بلا فصل. خلیفہ ایک خلافت معنوی ہے، ایک خلافت ظاہری ہے. مکتب اہل بیت کا تر امتیاز یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خلافت ظاہری اور خلافت معنوی دونوں ایک ہی شخص میں متمرکز ہونے چاہیے، اور اسی لیے آئمہ علیہ السلام کو معصوم سمجھتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے اور یقیدہ ہے کہ وہی افراد ہیں کہ جو صحیح قرآن کی تعلیمات کو پہنچا سکتے ہیں، کہ جو رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح اور مکمل طور سے پہنچا سکتے ہیں. آئمہ علیہ السلام، ایک تو یہ خوف تھا اس زمانے کے مخالفین کو کہ یہ آل رسول خلافت پر اور قیادت پر اور امامت پر بیٹھیں گے تو ان لوگوں کو وہ دنیاوی فائدے اور دنیاوی مزایا اور دنیاوی لذات نہیں مل پائیں گی جو وہ چاہتے تھے. دنیا طلبی ان کی نہیں مکمل ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے یہ دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے، وہ ہے عدالت. آئمہ علیہ السلام کا تمام ہم و غم یہ تھا، اور یہ ہے خود امام وقت کا بھی، کہ حکومت الہی اس وقت تک برقرار نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک اس حکومت الہی اور اس معاشرے میں عدل و انصاف موجود نہ ہو. یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت الہی ہو، قانون جو ہے وہ قرآن کا ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی انگلیاں کاٹ دینی چاہیے. حکم تو ہے لیکن کیا صحیح ثابت ہوا نہیں ہوا، جو مستحق تھا جو مظلوم تھا اس کو اس کا حق ملا، جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملی یا نہ ملی، یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے. اور خود شرح نہج البلاغہ کے اہل سنت جنہوں نے شرح لکھی ہے، ابن ابی الحدید کا ایک جملہ بہت مشہور اور معروف ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کی وجہ لشدت عدلے، کہ ان کی عدالت میں بہت شدت پسند تھے، یعنی عدالت کے اندر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، عدل و انصاف کا یہ تقاضا تھا. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا رشتہ دار ہے، دوست ہے، میرا پرانا سپورٹر ہے، اس نے مجھے سپورٹ کیا تھا تو میں اس کو کچھ زیادہ فائدہ پہنچاؤں، اس کو کچھ زیادہ پیسے دے دوں، اس کے ساتھ کوئی میں رعایت کروں. نہیں، مولائے کائنات کے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور اسی وجہ سے بعض ایسے افراد تھے کہ جو پہلے امام علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھے، سپورٹرز میں سے تھے، لیکن جب امامت خلافت پر آئے اور ان کو کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوا مولا امیر المومنین کی خلافت پہ آنے پہ، نہ مال و دولت مل رہا تھا، نہ کچھ فائدہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے امام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. اب چاہے وہ دو چار افراد ہی تھے لیکن تھے. تو آئمہ اہل بیت کا اگر آج بھی امیر المومنین یہاں پر آئے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے ہی درمیان جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ہم ظلم و ستم کرتے ہیں، کسی کا حق چھین لیتے ہیں، کوئی بھائی بہن کا حق چھین لیتا ہے، کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق چھین لیتا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پہلے تو ہماری شامت آئے گی کہ بھائی تم جو میرے ماننے والے تھے تم نے کیا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین کا طرح امتیاز عدالت ہے، امام حسن ان کا طرح امتیاز عدالت ہے، امام زمانہ کا طرح امتیاز عدالت کی برقراری ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو عدل و انصاف صرف کیا دوسروں کے لیے ہے؟ غیر مسلمانوں کے لیے ہے؟ غیر شیعوں کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے، چاہے وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہو، دوسرے مسلمان ہوں، یا دنیا کے کوئی بھی طبقہ ہو، کیونکہ حاکمیت دنیا پہ ہے. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ افراد دشمن، منافق، مشرک، یہ چاہتے ہیں، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی پروردگار ان تمام ٹیکنالوجی کو، ان تمام ایٹمی ہتھیاروں کو، تمام ان اسلحے کو کہہ رہا ہے کہ یہ پھونک سے بڑھ کر قدرت نہیں رکھتی ہے. تو یہ کفار یہ چاہتے ہیں، مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ نور اسلام کو بجھا دیں. یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ پروردگار اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل کرے گا، اگرچہ کہ کفار اسے پسند نہ کریں. دوسری آیت میں کہ مشتاہے سے مشرقین پسند نہ کریں، لیکن پروردگار اپنے دین کو، اپنے نور کو، اپنی ہدایت کو کمال پر لے جائے گا، پرفیکشن پر لے جائے گا، کمپلیشن کے اوپر لے جائے گا، مکمل کرے گا. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک نظام عدل نہ ہو، اور اس پوری دنیا میں نظام عدل اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نہ ہو جائے. آج میزبان چاہتے ہیں کہ میں مجلس کم پڑھوں، انہوں نے پانی کا گلاس یہاں پہ نہیں رکھا ہے، تو اس لیے مجلس مختصر ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے تھوڑی سی وہ مشکل گفتگو ہو گئی ہے، وہ نعرے والی گفتگو اس طرح سے نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن اس بات کو ہم جب بات کرتے ہیں کہ برسی امام خمینی، برسی کیوں منائی جاتی ہے؟ تاکہ یاد رہے، نہیں تاکہ ہر سال ان کو ثواب پہنچائیں، نہیں تاکہ ان کی وجہ سے ہم کو ثواب پہنچے، نہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن جیسی جیسی شخصیت ہوتی ہے، یعنی اگر انسان اپنے خاندان میں ہے، اپنے ماں باپ، اپنے اجداد کی یاد مناتا ہے، برسی مناتا ہے، تو آپس میں گھر والے بیٹھ کر ان کی اچھی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اس باتوں سے ہدایت حاصل کر سکے. اسی طرح سے امام خمینی کی برسی، یا اسی طرح سے بزرگ علماء مجاہدین کی برسی کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اہداف، ان کے مقاصد، ان کے افکار کو سمجھا جائے اور ہم ان فکر کی جو زنجیریں ہیں جس سے ذہن ہمارا غلامی کی طرف جاتا ہے، غلامی کی طرف جاتا ہے، وہ توڑیں. ابھی کچھ دن پہلے، کیونکہ مجھے اشعار ویسے یاد نہیں رہتے، کمزوری ہے، لیکن کسی نے بہت ہی اچھا شعر سنا ہے، اس کا مفہوم میں سناتا ہوں. کسی بڑے شاعر کا تھا، شاید آپ مفہوم سنیں تو یاد بھی آ جائے گا آپ کو، میر انیس کا یا دبیر کا، اسی طرح سے افراد کا تھا. انہوں نے کہا کہ عزاداری سید الشہداء میں بیمار کربلا کی جو زنجیر تھی وہ ایک تھی، لیکن بیمار کربلا کی زنجیر ایک تھی لیکن 72 تلواریں تھیں. ہم تلواریں بھول گئے، صرف سجاد کی زنجیر یاد رہ گئی. یعنی اپنے آپ کو ہم نے صرف مظلومیت کا لبادہ پہنایا ہے، جبکہ حسینیت ہمت و جرات اور شجاعت اور حق طلبی کا، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا ہمیں درس دیتا ہے. یہ 72 تلواریں بتا رہی ہیں کہ یہ کے بعد دیگر، ایک کٹتا تھا دوسرا کھڑے ہو جاتے تھے. ہماری باری آنی چاہیے، ہم آگے ہونے چاہیے. ہم آج وہ کڑاوے پہن کر، وہ زنجیریں پہن کر یاد رکھتے ہیں بیمار کربلا کو، لیکن تلواریں رکھ کر کوئی یاد نہیں رکھتا ہے ان 72 شہداء کو. حضرت عباس کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے اپنے ساتھ تلوار رکھ کے، کیوں نہیں ہے؟ وہ تلواریں ہر دفعہ وہ ایک اسلحے کے طور پر نہیں ہوتی ہے، تلوار علم و ہمت و جرت و شجاعت و وفا کی ہوتی ہے. حضرت عباس کے اندر جہاں پہ ہمت و جرت و شجاعت تھی، ان تمام چیزوں پہ جو چیز حاوی ہو گئی وہ ان کی وفا تھی، ان کی اطاعت گزاری تھی اپنے وقت کے امام کی. یہ نہیں کہا امام آپ، میں جب بھی آپ کے پاس اجازت لینے آتا ہوں تو مجھے آپ کسی اور کام پہ لگا دیتے ہیں، کسی اور کام پہ لگا دیتے ہیں، اجازت نہیں دی. کیوں؟ شجاع ترین یہاں دو بیٹا، شجاع ترین، بہادر ترین انسان، با بصیرت ترین انسان، با معرفت ترین انسان کہ جو اہل بیت، آئمہ اہل بیت کے بعد موجود تھے، وہ حضرت ابو الفضل عباس تھے. لیکن ان کی نمایاں ترین شے کہ جو مکتب تشیع میں سامنے ابھر کر آئی، وہ ان کی وفا. وفا یعنی اطاعت گزاری، امام نے کہا نو کو، نو محرم کو کہا نہیں لڑنا ہے ان سے، وقت لو. گئے وقت لے کر آ گئے. دس شروعات ہوئی حضرت علی اکبر سے، جناب حر سے ہوئی اصحاب کی، اور اس کے بعد جو حضرت علی اکبر سے عباس کو نہیں بھیجا. اور آخر میں بھی جب آئے کہ مولا مجھے آپ مول دیجئے، مجھے وقت دیجئے، انہوں نے کہا کہ تم میرے لشکر کے سردار، لشکر کے سردار. کیا ہے سرداری اس اطاعت کے اندر، اطاعت کے اندر. اور اس کے بعد جب کہا جائے کہ پانی لے کر آؤ، تو پھر وہ پانی لینے چلے گئے، میدان جنگ میں نہیں گئے. ہاں وہیں جو راستے میں افراد ہیں انہیں واصل جہنم کیا. بعض لوگ تعداد بتاتے ہیں کہ 30 ہے 34 ہے 35 ہے کہ جو انہوں نے واصل جہنم کی اس پانی کو واپس لانے میں، نہر پہ پہنچنے میں اور واپس لانے میں. تو سجاد کی زنجیر کے ساتھ، اس توغ کے ساتھ ان 72 شجاع، اور جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، انہیں یاد رکھنا ہے. آج اس چیز کو، اس فکر کو جو جولان دیا، جس نے حرکت دی، جس نے جمود سے، ٹھہراؤ سے نکالا، اس کا نام ہے امام خمینی. فقہا، علماء، اکابرین بہت گزرے جنہوں نے کتابیں لکھیں، لیکن جنہوں نے ان کتابوں کو لباس عطا کیا، جنہوں نے قرآن کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو روح عطا کی، اسے کہتے ہیں روح اللہ خمینی. صلوات محمد علیہ. امام خمینی کے افکار کو یاد کرنے کا مقصد ہے کہ نہضت کربلا کو یاد کریں. امام خمینی کیا فرماتے ہیں، ماں ہرچ داریم از ماہ محرم و سفر دار. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کے مہینہ، یعنی نہضت کربلا، تحریک کربلا، واقع کربلا سے ہمیں ملتا ہے. وہ روح، وہ جذبہ، وہ حمیت، وہ شجاعت، وہ بصیرت، آگے حق طلبی، حتیٰ کہ ڈاکٹر سرا جیسا کہ جن کی کلپیں میں اور آپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری تعریف کی، لیکن کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کہا کہ یہ خمینی ہی شیعوں کے اندر نکلا کہ جنہوں نے شیعوں کے اندر اس پیغام کربلا کو صحیح معنوں میں پہنچایا. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، امام حسین کی تعریف کر دی، واقع کربلا کی تعریف کر دی، حق طلبی کی تعریف کر دی، خمینی کی تعریف کر دی. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کلپیں آگے بڑھاتے ہیں. ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خود کیا انصار امام زمانہ بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ خود ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار کو، اپنے افکار کو لے کر آئیں. امام خمینی کیا کرتے؟ آیت اللہ خامنئی رہبر کبیر فرماتے ہیں، اپنے ایک گفتگو میں فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور کے اندر بھی امیر المومنین آتے یا امام زمانہ آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ عدالت کی برقراری کریں گے. عدالت ذمہ داری ہے ہماری کہ اس پیغام کو، یہ رہبر کے گفتگو کا حصہ ہے، ذمہ داری ہے ہماری کہ اس پیغام کو کہ جو انبیاء علیہ السلام نے منتقل کیا، یعنی توحید پرستی کا، توحید محوریت کیا ہونا چاہیے، پروردگار کی وحدانیت. یہ انبیاء، یہ آئمہ علیہ السلام اس لیے لائے، تشریف لائے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو متعدد بتوں کی پرستش سے نکال کر اللہ لا شریک الہ کے لیے کی خدمت، اس میں عبادت میں لے کر جائیں. یہ عبودیت کا درجہ ہے. اور امام خمینی نے اس دور کے اندر ان
بند ذہنوں کو، بند فکروں کو، یا وہ فکریں جو سمجھتے تھے کہ ہونا چاہیے لیکن تصور نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، انکار نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے یہ عملی نہیں ہو سکتا. امام خمینی نے اپنی جرأت کے ساتھ، وہ جرأت صرف محدود اپنی وجود میں نہیں رکھی، اس جرأت کو، ہمت کو، اس شعور کو اپنے شاگردوں میں، اپنے ماننے والوں میں منتقل کیا اور وہ نسل اور اس قوم کو کھڑا کیا. جس وقت امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا تو امام خمینی نے اس زمانے میں فرمایا کہ تمہاری گودوں میں جو پلنے والے بچے ہیں یہ ہے میری امیدیں. یہ بچوں کی اگر تربیت صحیح ہوگی تو ہوں گے نا. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرہ صحیح کر سکیں تو بنیادی ترین ذمہ داری ہماری اپنے گھر سے ہے، اپنی تربیت اولاد سے ہے، یہ اہم چیز ہے. تو امام خمینی کی اس فکر کو کہ اس جرأت، اس ہمت، اس شجاعت، اس سلابت کے ساتھ آگے بڑھنا، اگر چند اہم پہلو کی طرف کے جب حکومت اسلامی کی طرف جانا ہوتا ہے تو شاید ہر معاشرہ حکومت اسلامی کی طرف فوراً نہیں بڑھتا ہے، اس کی کچھ بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں. امام خمینی نے کچھ بنیادوں کو بیان کیا، علماء نے بیان کیا ان کی راہ سے. ایک تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم کا حصہ ہے کہ صحیح تعلیم، اچھی تعلیم، یہ بہت اہم ہے. جو عصری تعلیم جو دی جاتی ہے اس کی بھی بات کر. دوسری تعلیم کا حصہ ہے تعلیم و تربیت کہ جو دینی اقدار اور جینی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر اپنی اولاد اور بچوں تک منتقل کرنی ہے اور خود ان اقدار پر عمل پیرا ہونا ہے. تو ایک حصہ ہو گیا تعلیم و تربیت کا، بہت مختصر. دوسری چیز جو اہم ہے معاشرے کے اندر وہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. بہت ساری احادیث ہے، ایک حدیث سے بیان کر چلوں کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پروردگار ان قوموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اب اس قوم میں موجود نیک افراد بھی دعائیں کرتے رہیں گے تو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ میرا نتیجہ ہے. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انسان، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انسان کو دیا گیا ہے کہ اسے عملی جامہ پہنایا جائے. امر بالمعروف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، بتانا، سمجھانا کہ یہ غلط کام ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کم رنگ ہو گیا ہے، کم اثر ہو گیا ہے. تیسری چیز جو بیان کی گئی کہ معاشرے کے اندر قرآن کو زندہ کرنا، قرآن مجید کو زندہ کرنا. چوتھی چیز جو بیان کی گئی وہ کہا نظام رہبریت ہے، قیادت ہے، جسے نظام ولایت فقیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. لیکن ہر معاشرہ، ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں ولی فقیہ نہیں ہیں لیکن قیادت موجود ہے، رہبریت موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کون بہترین انسان ہے، اس کے ساتھ چلیں. لیکن یہ امیر المومنین فرماتے ہیں لا بد من امیر بر و فاجر، ہر قوم کے لیے ایک رہبر، ایک رہنما کی ضرورت ہے. قوم بغیر رہبر اور رہنما کے نہیں چل سکتی ہے، ورنہ لوگ ابتریت کا، افتراق کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آج بھی اگر ہمیں اپنی قوم میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ابتریت کا شکار ہے، افتراق کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس قیادتیں، علماء، رہبریت کی شکل میں موجود ہیں افراد، لوگ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. جب ساتھ نہیں دیتے تو انسان آگے نہیں بڑھتا. کچھ کاموں کے لیے آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے، علماء کا، غیر علماء کا ایک گروہ گیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے مشورہ کرنے کے لیے کہ آپ بتائیے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. تو آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے علاقے کے مقامی علماء سے اس بارے میں پوچھیں، یہ آپ کا وہاں کا لوکل مسئلہ ہے، آپ کو وہاں کے علماء سے پوچھنا چاہیے. اور جب میں خود بھی وہاں گیا تھا، بلکہ میں نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی کچھ علماء شامل تھے، تو اس وقت بھی یہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہم تک نہ آئیں، آپ علماء موجود ہیں، آپ سے مراجعہ کریں. تو یہ ایک چین آف ایکشن ہے، ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جس سے قومیں نہ فقط زندہ رہتی ہیں بلکہ ان کا ڈائریکشن، ان کی جہت، ان کی جو راستہ ہے وہ بھی واضح رہتا ہے. ہاں، انسان ہے، ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. وہ صرف جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو مسئلہ ہوگا، لیکن جو ہم میں بہترین انسان ہیں، ایکم احسن عملا، جو سورہ ملک میں ہے کہ پروردگار نے تم کو یہاں بھیجا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، کمپیریٹیولی، مقابلے متقابل کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بہترین انسان ہے اس کے ساتھ چلے. لیکن جب تک قیادت اور رہبری کو آج دنیا کے اندر مکتب تشیع کا، جو پوری دنیا کے اندر ڈنکا بچ رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، مظلومین عالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ کون سے ہیں افراد، کون افراد ہیں؟ وہ صرف مکتب تشیع کے ماننے والے کہ جو ولایت فقیہ اور رہبریت اور قیادت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے. آج مظلوم کشمیر کا ہو، یمن کا ہو، نائجیریا کا ہو، افغانستان کا ہو، فلسطین کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، اس کی تحفظ کرنے والے، اس کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کرنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے، ولایت مولا امیر المومنین کے ماننے والے. اگرچہ دوسرے مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، لیکن وہ بہت ہونے کے باوجود بھی مظلومین عالم کا دفاع نہیں کرتے ہیں. شیعہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر 20-25% ہوں، لیکن مظلومین عالم کا دفاع کون کرتا ہے؟ مظلومین عالم کا دفاع علی کے ماننے والے کرتے ہیں، امام زمانہ کے منتظر کرتے ہیں. اور یہ جرت اور ہمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کربلا سے ملتی ہے. کربلا ہے کہ جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کربلا ہے وہ شجاعت ہے، وہ ایثار اور قربانی ہے کہ جو کربلا والوں نے ہمیں سکھائی کہ حق طلبی میں، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر تمہارا سر بھی کٹ جائے تو تمہیں کٹوا دینا ہے، لیکن اسلام کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دینا ہے. یہی درس ہمیں کربلا والوں سے ملتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، ہر انسان کو قربان کر دیا، ہر حیثیت کو وہاں پر قربان کر دیا. جو حیثیت سر بلند رہی وہ اسلام کی رہی. آج بھی یزید اور یزیدی اس میدان میں جیتنے کے بعد بھی ہارے ہوئے ہیں اور سر نگون ہیں. اور جو پرچم بلند ہے وہ حسین کا اور حسینیت کا پرچم ہے. حق کی پہچان پرچم حسینی ہے، حق والوں کی پہچان پرچم حسینی ہے. اللہ اکبر، میرے مولا حسین، میرے مولا حسین، کہ جس طرح سے انہوں نے استقامت دکھائی کہ صبح سے شام اپنے اصحاب کے پامال لاشوں کو اٹھا کے لا رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب علی اکبر کا لاشا لانے لگے تو اپنے رخسار کو علی اکبر کے چہرے پر رکھا اور فرمایا اے دنیا اب کچھ باقی نہ رہا ہے تجھ میں، اللہ اکبر، علی اکبر کے جانے کے بعد کچھ باقی نہ رہا، ارے قاسم چلے گئے، اللہ اکبر، جب عباس فرات کے کنارے اپنے شانے کٹوا کر گر گئے اور شہید ہو گئے، میرے مولا نے فرمایا اللہ اکبر، ارے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ 63 سال کا بوڑھا شخص جب خود میدان میں جاتا ہے، ارے کئی سو لوگوں کو واسطے جہنم کرتا ہے، بعض کتابوں میں ہیں 900 لوگوں کو واسطے جہنم کیا، بعض میں 1200 ہے، 2000 ہے، اور 2000 سے زیادہ ہے کہ جنہیں واسطے جہنم کیا، ایک جگہ سستانے کے لیے کھڑے ہوئے، عمر بن سعد نے کہا اور ملا سے کہ حسین کو موقع نہ دو، اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ 3 شعبے کا تیر ارے میرے مولا کے ارے سینے کو چیرتا ہوا ارے پشت سے باہر نکل گیا، میرے مولا ذوالجناح سے نیچے لائے نیچے آئے، میرے مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس پر، ارے جس کا لاشا نہ گھوڑے کی زین پہ تھا نہ کربلا کی زمین پر تھا، اللہ اکبر، ارے شمر ملعون سینے اقدس عباد اللہ پر بیٹھتا ہے، ریش مبارک کو پکڑتا ہے اور حسین کا سر پسے گردن سے جدا کرتا ہے، میرے مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر، میرا سلام خاک اور خاخون میں گلتا لاشوں پر، میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر پڑے رہے، میرا سلام کٹے ہوئے اعضا پر، میرا سلام پامال لاشوں پر، میرا سلام نوک نیزہ پر بلند
الا ولعنة الله على قوم الظالمين مس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم وبدم مقتول بكربلاء يا الله 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 پروردگارا ہمارے اس خلیل مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا اس کا ثواب ایصال فرما امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، پروردگار تیرے واسطے محمد و آل محمد کا، پروردگارا امام خمینی کے درجات عالی اور متعالی فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، پروردگارا انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، پروردگارا تیرے واسطے محمد و آل محمد علیہ السلام کا حاضرین محفل کی تمام دعاؤں اور مناجات کو قبول فرما، پروردگارا ہمارے والدین کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، پروردگارا تمام علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ سیستانی بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کو صحت و تندرست طول عمر عطا فرما، سلاب و استقامت جرت و شجاعت عطا فرما، پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد کا، پروردگار امام زمانہ کے حضور میں تاجل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار آوان میں سے قرار دے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الخمینی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.